رجعها على الظروف وربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على سيد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأصحابه المنتجبين أما بعد، وقد قال الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا ترون أن الحق لا يؤمن به وأن الباطل لا يتناعم. صلوات عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، مسلسل مجلس سے پہلے بھی اور مجلس میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ارشادات ہی کی روشنی میں گفتگو کا سفر جاری ہے، اور پہلے اشرے میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کربلا سے قریب رہیں، دور نہ ہونے پائیں، اور روز بروز ہماری آشنائی میں، ہماری معرفت میں، ہماری نورانیت میں اضافہ ہوتے رہیں. جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا، اور خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ کہ جن جملوں میں حق اور باطل کا ذکر کیا گیا ہے، کہ کیا تم نہیں دیکھتے، انا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ الحق لا یؤمن بہ، کہ حق کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وان الباطل لا یتناعم، کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا ہے، قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ جہاں پر نہ حق کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اور نہ کسی کو باطل سے منع کیا جا رہا ہے. اگر کوئی باطل پر عمل کرتا ہے تو معاشرہ اسے روکتا نہیں. کیوں ایسا ہو گیا ہے معاشرے میں؟ یہ خرابیاں معاشرے میں کیوں پیدا ہو گئی؟ سماج میں یہ برائیاں کیوں پیدا ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں نے اپنا فریضہ بھلا دیا ہے، نیک لوگوں نے، شریف لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا ہے. شریف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی عزت کو بچائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں. خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، برائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، ہم پر بھی کیچڑ اچھالے جائیں گے، ہم پر بھی ڈھیرے جملے کسے جائیں گے، ہم بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، اس طرح سے ہم دشمنیاں مول لیں گے، اس طرح ہماری عزت پامال ہو جائے گی، ہمارا وقار، ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا. ہم کیوں کسی کو روکیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے حق پر؟ اس لیے کہ حق والوں نے حق پر عمل کرنا یا تو چھوڑ دیا ہے یا ٹوکنا بند کر دیا ہے. جس فریضے کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میرا مقصد اريد ان امر بالمعروف و نهي عن المنكر, اور جس کی طرف قرآن نے کہا ہے کہ تم میں بہترین امت وہ ہے, بہتر انسان وہ ہے, اچھے انسان وہ ہے جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اچھے انسان وہ نہیں ہے جو اچھائیوں کا حکم نہیں دیتے. اچھے انسان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے. معاشرے میں آج ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہے جو برائی سے نہیں روکتے, جو اچھائی کا حکم نہیں دیتے. ایسے لوگ اچھے مانے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کسی کے اچھے میں ہوتے ہیں نہ کسی کے برے میں ہوتے ہیں, یہ بالکل شریف آدمی ہے. شریف آدمی کا, شریف آدمی کی جو تحلیل کی جاتی ہے, شریف آدمی کے مزاج کو جو بیان کیا جاتا ہے, شرافت کا جو معیار قائم کیا جا رہا ہے معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ شریف آدمی کا معیار یہ ہے کہ شریف انسان وہ ہے جو کسی کو ناراض نہیں کرتا. شریف انسان وہ ہے کہ جو کسی کو برائی سے نہیں روکتا, اور کسی کے اچھے اور برے وقت کام نہیں آتا, جو بے طرف رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں غیر متنازع شخصیت. کیونکہ نہ کسی کے اچھے میں ہوتے ہیں نہ کسی کے برے میں ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے آپ معیارات کتنے بدل گئے. یعنی ایسے انسان کو اچھا کہنا چاہیے یا ایسے انسان کو معاشرے میں برا کہنا چاہیے؟ یعنی یہ چیز تعریف میں آپ کہہ رہے ہیں یا ایک انسان کے لیے یہ چیز عیب ہے؟ یہ انسانیت کا نقص ہے. انسان بے حس نہیں ہو سکتا ہے, انسان غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھا باپ ہے جو بچوں کو روکتا نہیں ہے برے کام سے, منع نہیں کرتا ہے, اور اچھے کام کی ترغیب نہیں دیتا ہے. اس نے اپنے بچوں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے. یہ اگر گھر میں آگ بھی لگا دے تو باپ کچھ کہتا نہیں ہے. اس لیے بچے ایسے باپ کو پسند کرتے ہیں, اور یہ غیر متنازع ہے بچوں میں. ایسا نہیں کچھ بچے پسند کریں کچھ بچے پسند نہ کریں, سارے بچے پسند کریں گے. تو بزرگوں نے اپنی بزرگی کا معیار یہ بنایا ہے کہ ہم کسی چیز میں دخل نہیں دیں گے. اور مومن تو یہ چیز تعریف کر رہے ہیں آپ, یہ تو گوسپندوں کی صفت ہے, یہ تو بس ان جانوروں کی صفت ہے جو نہ کسی کے اچھے میں ہوتے ہیں نہ کسی کے برے میں ہوتے ہیں. اب یہ بیچارہ بکرا ہے, یہ بیچارہ گوسپند ہے, یہ کسی کے نہ اچھے میں کام آتا ہے نہ کسی کے برے میں کام آتا ہے, نہ کسی کو ڈستا ہے نہ کسی کو کھاتا ہے, نہ کسی کو چیر پھاڑ کرتا ہے, اور نہ کسی کے کام آتا ہے. تو وہ بڑا شریف آدمی, بڑا شریف جانور ہے. تو ویسے ہی کچھ لوگ شریف جانوروں کی طرح ہیں. انسان بہترین انسان وہ ہے جو ہر اچھائی میں نظر آئے, ہر اچھائی کا حکم دے, اور ہر برائی سے دور رہے, اور ہر برائی سے لوگوں کو دور رکھے. روایت میں शुरुआत पढ़े कि मासूम ने रिवायत की है हुजूर सरवर कायनात से कि हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी, कई फबे को मिर्जा फसद अतिसाव, उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी जब तुम्हारी औरतें बुरी हो जाएंगी और तुम्हारे जवान फासिक हो जाएंगे। ये कब होगा? जब तुम अम्र बेमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा छोड़ दोगे, उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी? तो कहा या रसूलल्लाह, ऐसी हालत भी हो सकती है? क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि हम मुसलमान फरीजे अम्र बेमारूफ को तर्क कर देंगे और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा रोक देंगे, जिसके नतीजे में खवातीन बुरी हो जाएंगी और जवान फासिक हो जाएंगे? कहा इससे बुरा हाल होगा उस वक्त जब लोग मुनकरात का हुक्म देंगे और मारूफ से रोकेंगे, बुराई का हुक्म देंगे, ठुकराई हुई चीजों का हुक्म देंगे, नाशनाख्ता चीजों का हुक्म देंगे और शनाख्ता चीजों से लोगों को रोकेंगे। हकायक से रोकेंगे, हक से रोकेंगे और बातिल का हुक्म देंगे। कहा या रसूलल्लाह, ऐसा वक्त भी आएगा? कहा इससे बुरा वक्त, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि जिस वक्त तुम अच्छाई को बुराई समझने लगोगे और बुराई को अच्छाई समझने लगोगे, जिस वक्त तुम्हारी नजर में मारूफ मुनकर बन जाएगा और मुनकर मारूफ बन जाएगा, हक बातिल हो जाएगा और बातिल हक बन जाएगा, जिस वक्त अच्छाई बुराई में तब्दील हो जाएगी, जब तुमको बुरा बुरा नजर नहीं आएगा, खबीस खबीस नजर नहीं आएगा, तैयब तैयब नजर नहीं आएगा, तुम्हारे नजदीक खबीस तैयब बन जाएगा, तब तैयब जो है वो खबीस बन जाएगा, बद नेक हो जाएगा और नेक बद हो जाएगा। जुनू का नाम फिरत और फिरत का नाम जुनू पड़ जाएगा, यानी अच्छाई बुराई में बदल जाएगी, बुराई अच्छाई में, फर्क मिट जाएगा लोगों के नजरों में। यह कैफियत कब पैदा होती है? जब माशरा समाज न के फर्द, जब पूरी मिल्लत गफलत का शिकार हो जाती है और जब पूरी मिल्लत मर जाती है और उनसे ताबुन पैदा होने लगता है, जब उम्मत एक जगह होते हुए भी आपस में एक दूसरे से जब दूर हो जाती है, देखने में तो एक नजर आते हैं, आप समझते हैं कि पूरी कौम एक जगह नजर आ रही है, एक मरकज में नजर आ रही है, लेकिन सबके मिजाज अलग अलग है, सबके नजरियात अलग अलग हैं, सबके ख्यालात अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, उनके जिस्म तो एक दूसरे से करीब हैं, लेकिन उनके मिजाज एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनकी फिक्रें एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर मिल्लत बेदीन भी हो जाए मुनज्जम, मजबूत जमाने में चट्टानों की तरह है, वो कौम मुसलमान भी जो तंजीम से महरूम, टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह। कुरान मजीद कह रहा है काफिरों की के बारे में कि काफिरों का मिजाज क्या होता है, तो क्या काफिरों का मिजाज, काफिरों को पहचानने का तरीका यह है कि वो देखने में तो एक नजर आते हैं लेकिन उनके कल्ब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तहसबुहुम जमीआ वो कुलूबुहुम शत्ता, तुम उन्हें एक तसव्वुर करते हो, देखने को एक जगह चूंकि नजर आते हैं, उनके जिस्म एक जगह नजर आते हैं, एक महल में नजर आते हैं, एक मुकाम पर नजर आते हैं, तो तहसबुहुम जमीआ तुम तसव्वुर करते हो कि वो एक है, वो कुलूबुहुम शत्ता, جبکہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آواز پر لبیک نہ کہے تو حضور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے. اگر کسی کے جسم سے ناخون نکال لیا جائے تو پورا جسم لرز جاتا ہے. صرف ناخون کھینچ لیا جائے یا سر کا بال نوچ لیا جائے تو پورا وجود متزلزل ہو جاتا ہے. اگر جسد مسلمین میں کسی ایک فرد کو بھی اگر اذیت پہنچتی ہے تو پورا جسد مسلمین کو لرز جانا چاہیے. اگر یہ کیفیت جسد مسلمین میں نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک نہیں ہے. ایسے وقت میں جب کہ نظام باطل ہو, معاشرے پہ باطل کی حکمرانی, اس وقت مومن اللہ سے لقاء کے بارے میں سوچتا ہے. اس وقت امام حسین کہتے ہیں کہ الحیات مع الظالمین الا برما والموت وانی لا اری الموت الا سعادۃ. میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا اس موقع پر. کہ ایسے وقت میں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان عزت کی موت کو ترجیح دے عزت کی زندگی پر. اس لیے کہ نظام باطل کے تحت رہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے کو ذلیل کر لینا. جب پورا معاشرہ تباہ ہو جائے, جب پورا معاشرہ فساد میں مبتلا ہو جائے تو اس وقت اجتماعی شہادت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا امت کو جگانے کا. جس وقت پورا معاشرہ غفلت میں ہو, جس وقت پورا سماج غفلت میں ہو, اس وقت آپ کیسے جگا سکتے ہیں کسی کو؟ جب پورا نظام پر باطل کی حکمرانی چھا جائے اور نظام حق کو دبا دیا جائے اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ حق اپنی قوتوں کو سمیٹ کر باطل کے مقابلے میں آ جائے اور اپنے آپ کو پیش کرے شہادت کے لیے اور شہادت کا جام نوش کرے. تب شہادت کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی, لوگ توبہ پر مجبور ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام ان کا اپنا نہیں تھا بلکہ پورے کا پورا یزید کا رد عمل تھا کہ مدینے سے نکلوانے کا ذمہ دار یزید, شہادت کا ذمہ دار یزید, یعنی کربلا یزید نے بنائی ہے یا کربلا امام حسین نے بنائی ہے اس کا فیصلہ میں کرنا چاہوں کہ ہر چیز امام حسین پر جو کنٹرول تھا وہ کس کا کنٹرول تھا؟ یہ ساری چیزیں یزید چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو یا امام حسین نے ایسے حالات میں یہی تشخیص دیا تھا کہ اگر امت کو بچانا ہے, ظلم سے نجات دلانا ہے, نظام میں باطل سے امت کو نجات دلانا ہے یا حق کو آزاد کرانا ہے باطل کے چنگل سے, یا یہ کہ اچھائیوں کو برائیوں سے الگ کرنا ہے, حق کو باطل سے اگر الگ کرنا ہے, حق کو باطل کو ایک دوسرے سے اگر الگ کرنا ہے کہ اب لوگوں کے نظر میں حق باطل نظر آ رہا ہے, باطل حق نظر آ رہا ہے, تو ایسے وقت میں لوگوں میں بیداری کیسے پیدا کیا جائے؟ کیونکہ کربلا کیا ہے؟ تحریک بیداری ہے. کربلا کیا ہے؟ بیداری کے. امام حسین کیا چاہتے تھے؟ امت کو بیدار کرنا چاہتے تھے, ان کی آنکھوں کو کھولنا چاہتے تھے اور انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. لوگ بہت اطمینان سے باطل کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، لوگ حرام کھا رہے تھے ایسے جیسے حلال چیز کو کھایا جاتا ہے، لوگ کفر میں ایسے زندگی گزار رہے تھے، لوگ ایسی ذلت میں زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے ذلت کو عزت سمجھ کے زندگی گزار رہے تھے، یزید کو نعوذ باللہ امیر المومنین سمجھ رہے تھے، بہت اطمینان سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں شک نہیں ہے، یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں، یہی تو تاریخ کا رونا ہے، اور یہی تو جو ہے باطل یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے نعوذ باللہ جو ہے بغاوت کی ہے، امام حسین نے فساد برپا کیا ہے، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی جگہ پر سکون سے تھے، یہ نہ اٹھتے تو نہ ان کا قتل ہوتا، جو نہیں اٹھے گیا ان کا قتل ہوا، لیکن ہاں جس وقت باطل جو ہے سر اٹھاتا ہے اس وقت پھر کوئی نہیں رہتا، کسی کی عزت نہیں رہتی، جو لوگ مدینے میں بیٹھے تھے اپنے آپ کو یہ سمجھ کے بیٹھے تھے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہ جائیں گی، وقتی طور کے اوپر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب باطل سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوا، شہادت عظمی امام حسین کے بعد کیا ہوا، کیا مدینے کے لوگ محفوظ رہ سکے؟ اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا حالات ہونے والے ہیں، لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ باطل کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ظلم کے تحت رہنے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ستم پذیری کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ظلم کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کہ ہم ظلم کو قبول کرتے جائیں تو آخر میں ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، جس وقت ظلم ہو اسی وقت ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے، ابتدائی آواز میں، اگر پہلی ہی آواز میں اگر انسان کھڑا ہو جائے تو پھر باطل میں ہمت نہیں ہوتی ہے دوسری آواز اٹھانے کی اور دوسرا اقدام کرنے کی، یہ حق والوں کی کمزوری کی وجہ سے باطل قوی ہوتا جاتا ہے، باطل میں خود قوت نہیں ہوتی، وہ حق ہی سے قوت لیتا ہے، جیسے جیسے حق والے کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں باطل انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئے، کیونکہ باطل کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا، باطل میں قوت نہیں ہوتی، باطل میں طاقت نہیں ہوتی، باطل میں ہمت نہیں ہوتی، باطل میں حوصلہ نہیں ہوتا، باطل اگر پنپتا ہے تو حق کے سائے ہی میں پنپتا، کیونکہ یہ بہت تفصیلی بحث ہے جس میں جو ہے آپ کے اذہان پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے بہت اشاروں میں میں آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ اس کو اگر پھیلایا جائے ایک لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو ایک دفتر بنے گا اور بہت وقت اس میں لگے گا کہ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر کس طرح سے قومیں پستی ہیں اور کس طرح سے باطل قوموں کو دباتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ ہم دیکھیے ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ یہ لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ امر بالمعروف کو ترک کرنے کا آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی صورت میں تو انسان امر بالمعروف کو ترک کر دیتا ہے، دوسری صورت یہ پیدا ہوتی ہے جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، دوسری صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ نتیجے میں آخر میں ہونے یہ لگتا ہے کہ انسان منکرات کا حکم دینے لگتا ہے اور معروف سے لوگوں کو روکنے لگتا ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اور برے حالات پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ برے حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ معروف کو منکر سمجھنے لگتے ہیں، منکر کو معروف سمجھنے لگتے ہیں، اچھے کو برا سمجھنے لگتے ہیں، برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، ظلم کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو برا سمجھتے ہیں، کہ وہ ظلم کرنا اس کا حق ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، اس کا حق ہے ان پہ ظلم کرے, اور اس ظلم کو قبول کرنا ہمارا حق ہے. ہم پیدا ہی ہوئے ظلم قبول کرنے کے لیے, ہم پیدا ہی ہوئے ستم قبول کرنے کے لیے. یہ مزاج بننے لگتا ہے, اور قیامت کے دن جب ان دونوں سے انٹرویو لیا جائے گا اور یہ دونوں کو بولنے کی اجازت ملے گی, تو ظالم مظلوم کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم پر ظلم ہوا, ہم نے جو کچھ برائی کی ہے ان کے ظلم کی وجہ سے کی ہے, اگر یہ ظلم نہ کرتے ہم پر, اگر یہ ہمیں برائی پہ مجبور نہ کرتے تو ہم کبھی برے نہ ہوتے. ہم جو برے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے برے ہوئے, ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے کی ہیں. اگر یہ ظلم نہ کیے ہوتے تو یہ لوگ کہیں گے انہیں دوہری سزا دو, ان کو دوہری سزا دو, کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور انہیں ہمیں حق سے روکا. تو پروردگار کہے گا کہ تم نے اس ظلم کو قبول کیوں کیا؟ انہوں نے ظلم کیا تو تم نے ظلم کی پیروی کیوں کی؟ تم نے باطل کی پیروی کیوں کی؟ تم ظلم کی پیروی کیوں کی تم نے؟ اور وہ ظالم کہیں گے کہ اگر یہ ستم قبول نہ کرتے تو ہمیں ہمت ہی نہ ہوتی ان پر ستم کرنے کی. ہم جو ستمگر بنے ان کی ستم پذیری کی وجہ سے بنے, اور یہ تو کوئی بھی کرے گا کہ جب یہ کمزور ہمیں دکھے تو انہوں نے خود دعوت دی ہمیں ظلم کی کہ آؤ ہمیں کھا جاؤ, بھیڑیوں آؤ ہمیں کھا جاؤ, ظالموں ہمیں ظلم کا نشانہ بناؤ, ہمیں رون دو, ہم پامال ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں, ہم کچلے جانے کے لیے تیار ہیں, ہم پس جانے کے لیے تیار ہیں. تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں ظلم پہ مجبور کیا, اگر یہ لوگ پہلے ہی مرحلے میں ہمیں روک دیتے تو دوسرا مرحلہ پیش ہی نہ آتا. جیسے جیسے یہ کمزور پڑتے رہے ہماری ہمتوں میں اضافہ ہوتا رہا, اور آج جو ہم اتنے بڑے ظالم بنے ہیں ان کی ظلم کو قبول کرنے کے نتیجے میں بنے ہیں, لہذا ان کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی ہمیں مل رہی. تو لہذا اگر ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ کبیرہ ہے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں حال مسلمانوں کا, یہ کیفیتیں کیسے یہاں تک پہنچی, یہ روہنگیا کے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں, یہ برما کے مسلمانوں کو پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو یہ حالت کیسے پیدا ہوئی. یہ پہلا ظلم ہے جو ہوا, پہلی مرتبہ ہے جو انہیں نکالا گیا, یہ پہلی بار ہے جو انہیں جلایا جا رہا ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, انہیں دانے دانے کے لیے ترسایا جا رہا ہے. آپ غور کریے ملتوں کا کیا حشر ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا کس فکر کا نام ہے. اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے آئمہ نے کیوں کہا ہے. امام حسین علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے کہ دنیا انہیں مانے, دنیا کو ضرورت ہے کہ حسین کو مانے. دنیا اگر حسین کو چھوڑ دے گی تو اس میں حسین کا نقصان نہیں ہے. لوگ اگر امام حسین کو ماننا چھوڑ دیں, ان کی مجلس میں آنا بند کر دیں, ان کا ماتم کرنا بند کر دیں, ان کا ذکر بند کر دیں, ان کا نام لینا چھوڑ دیں, ان کی فکر سے دور ہو جائیں, تو نقصان حسین کا نہیں ہونے والا ہے, نقصان ان کا ہونے والا ہے جو حسین سے دور ہو جائیں. جو لوگ امام حسین کی فکر سے دور ہوئے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے, اپنے قوم کی حفاظت نہ کر سکے، ان کے یہاں وہ جذبے ختم ہو گئے، ظلم سہتے سہتے انہوں نے ظلم قبول کرنے کی عادت ڈال لی، جبکہ قرآن منع کرتا ہے. اور یہ عیسائیوں کے غلط پروپیگنڈوں کے شکار ہو گئے، بدھسٹوں کے غلط پروپیگنڈوں کے شکار ہو گئے، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ جملے بہت پیارے ہیں، جبکہ وہ لوگ خود ان جملوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. ان کو تلقین کرنے کے لیے، ان کے جذبوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ جملے استعمال کیے کہ اگر تمہارے ایک گال پہ تماچا لگایا جائے تو تم دوسرا گال بھی پیش کرو. مسیحیت نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ نیک اخلاق اسی کا نام ہے، نیک کرداری اسی کا نام ہے، بھلائی اسی میں ہے، اپنی شرافت اور اپنی کرامت کی حفاظت اسی میں ہے کہ اگر تمہارے ایک گال پہ تماچا لگایا جائے تو تم اپنا دوسرا گال بھی پیش کرو. یہ بتایا ہے، جبکہ یہ تعلیمات مسیح کی نہیں ہیں. انہوں نے مسیح کی تعلیمات کو میں تحریف کرتے ہوئے، مسیح کی تعلیمات میں تحریف کرتے ہوئے، جبکہ مسیح نے کہا تھا کہاں ہے انصار اللہ، اور یہ انصار اللہ کو جو تعلیم دی تھی اپنے حواریین کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ظلم قبول مت کرو، ستم قبول کرنا ذلت ہے، رسوائی ہے. ظلم کو قبول کرنا، کوئی تماچا لگائے اور اس تماچے کو تم قبول کر لینا، یہ تمہاری ذلت ہے. یہ مسیح کی تعلیمات تھی، لیکن انہوں نے مسیح کی تعلیمات کو بدلا. لیکن کیا خود اس پر عمل کیا، اور کیا اس تعلیمات کو وہ آج مانتے ہیں؟ جو بات انہوں نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ظلم کو مسلمان قبول کرتا چلا جا رہا ہے، ستم کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے، بڑی طاقتوں کا کھلونا بنتا چلا جا رہا ہے. کیا یہ لوگ خود اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ جب ان کی دو بلڈنگوں پر ہم پر بقول ان کے دہشت گردانہ حملہ ہوا تو انہیں اور دو بلڈنگیں پیش کر دینی چاہیے تھی. اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے تعلیمات مسیح یہی ہے کہ اگر ایک گال پہ تماچا مارا جائے تو دوسرا پیش کر دیں، تو اگر آپ مسیحی ہیں تو اگر آپ کی دو بلڈنگوں پر اگر نشانہ بنایا تھا کسی نے تو آپ اور دو بلڈنگیں پیش کر دیتے، چار ہو جاتی. اور چار کو اگر نشانہ بنا دیا جاتا تو اور چار پیش کر دیتے، آٹھ ہو جاتی. آٹھ کو تباہ کر دیتے تو اور آٹھ پیش کرتے. اس طریقے سے آپ کو تو چاہیے تھا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے اپنی میراث کو سامنے رکھتے اور لٹاتے چلے جاتے، اگر یہی تعلیمات مسیح تھی. لیکن آپ نے بتایا کچھ اور عمل کیا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کئی ملکوں کو تباہ کر دیا، اور ان سے کہا کہ اگر ایک ملک کو ہم تباہ کریں تو دوسرا ملک پیش کر دینا. جب ہم افغانستان کو پر حملہ کریں تو تم پاکستان کو پیش کر دیں، پاکستان کو جب حملہ کریں تو عراق کو پیش کر دینا، جب ہم عراق پر حملہ کریں تو سیریا کو پیش کر دینا. ایک کے بعد ایک ملک پیش کرتے جانا اور ہمارا ظلم قبول کرتے چلے جانا. اور فرمائیں، جبکہ امام راحل نے کیا کہا ہے، امام خمینی نے کیا کہا، کتنے شریف انسان ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وقت کے من برو یہ اسلام احساس خطر منام، ان دو نیز تین جا بشنم بے شما نصیحت کنم. وقت کے من برو یہ اسلام احساس خطر کنم، ان دو نیز تین جا بشنم بے شما نصیحت کنم. من دست دشمن را قد خواهم کر، یعنی جب میں اسلام کے لیے خطرے کا احساس کروں گا تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے تمہیں نصیحت کروں گا، میں واعظ و نصیحت کرنے لگوں گا ممبر پہ بیٹھ کے، بلکہ میں میدان میں جا کر دشمن کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. سلوات پڑھے محمد والے. یہ نہیں ہے, عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے, شراب شریف ہونے کا یہ معیار نہیں ہے کہ اپنی شرافت کو بچائے رکھیں. حق پامال کیا جا رہا ہے, اسلام پر حملہ ہو رہا ہے, ناموس مسلمین پہ حملہ ہو رہا ہے, خواتین کی عصمتوں پہ حملہ ہو رہا ہے, جوانوں کے کردار پر حملہ ہو رہا ہے, اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں میں بے حرمی پھیلائی جا رہی ہے, معاشرے میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے, آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, آپ کے گھر جلائے جا رہے ہیں, اور آپ کے علماء بیٹھے ہوئے کہ اپنی عزتوں کو بچائیں, اپنی شرافت کو بچائیں, اپنے آپ کی حفاظت کریں. کسی بے گناہ کو قتل نہ کریں, کسی بے گناہ پہ حملہ نہ کریں. آج آپ بتائیے, اتنے ظلم کے باوجود بھی کربلا والوں نے کسی بے گناہ پر حملہ کیا؟ اتنے ممالک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی, کتنے ممالک پہ میں حملہ ہوا, ہماری عزتوں پہ حملہ ہوا, لیکن ہم نے اس کے جواب میں کسی ناحق کا قتل نہیں کیا, لیکن اس ظلم کو قبول نہیں کیا, اس ظلم کو قبول نہیں کیا, بلکہ اگر ہماری سرحدوں میں داخل ہوتے رہے, دیکھیے غلط تعلیمات کے نتیجے میں, غلط تعلیمات کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پورا موسم پہ قبضہ ہو, اور جو ہے کتنے بڑے علاقے پر 24 گھنٹے میں قبضہ ہو گیا, اور کربلا آتے آتے انہیں اتنا زمانہ لگ گیا کہ آج تک کربلا نہیں پہنچ سکے, آج تک کربلا نہیں پہنچ سکے اور واپس ہو گئے وہیں سے. تو 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کی تعداد میں 24 گھنٹے کے اندر جب پورا علاقہ قبضہ کر لیا, تو وہ کون سا علاقہ تھا؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے ستم قبول کرنے والا مزاج بنا لیا تھا, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے جو ہے آمدگی ظاہر کی کہ آؤ ہمیں کچل دو. لیکن یہاں علماء نے بند باندھ لیا, یہاں کہا کہ ایک سرحد تم عبور نہیں کر سکتے, ظلم آگے نہیں بڑھ سکتا, ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, شرفا میدان میں آ گئے, عزت دار لوگ میدان میں آ گئے. یہ کربلا کا درس ہے, کربلا درس حریت ہے, کربلا درس حمیت ہے, کربلا درس غیرت ہے, کربلا درس عزت ہے, کربلا درس کرامت ہے, کربلا درس شرافت ہے, کربلا درس عزت ہے. کربلا عزت کا درس دیتا ہے, کربلا شرافت کا درس دیتا ہے. کربلا کہتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو, مظلوموں سے دفاع کرو, حق کا دفاع کرو, اور کسی ستمگر کو پنپنے نہ دو, ظالم کی جرتوں کو بڑھنے نہ دو, ظالم کے حوصلوں کو بڑھنے نہ دو. تمہاری کمزوریاں عزیزان گرامی, حق کمزور نہیں ہوتا, حق کمزور نہیں ہوتا, اور باطل کبھی نہیں ہوتا. اصل میں باطل کچھ ہے ہی نہیں. باطل کیا ہے؟ باطل ہے کیا؟ باطل تو پوچھ ہے, باطل تو کچھ ہے ہی نہیں. باطل میں دم ہوتا ہی, باطل جب کچھ ہے ہی نہیں تو اس میں نہ دم ہوتا ہے, نہ خم ہوتا ہے, نہ حوصلہ ہوتا ہے, نہ جرات ہوتی ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہے, لیکن جھوٹ پنپتا ہے تو سچ کے سہارے پنپتا ہے. جب تک جھوٹ سچ کی مدد نہ لے, جھوٹ جھوٹ نہیں بنتا. جھوٹ کب جھوٹ بنتا ہے؟ جب وہ سچ کا سہارا لیتا ہے. جب لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں تو جھوٹ جھوٹ ہے, لیکن جب کوئی انسان کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کون یقین کرے گا؟ جھوٹا جب یہ کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں تب لوگ اس جھوٹے پر اعتماد کرتے ہیں. تو جھوٹے پر اعتماد جھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں, سچے ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. इसका मतलब यह है कि बातिल अगर पनपता है तो हक की ताकत ही से पनपता है। हक को छीन लो तो बातिल की हवा निकल जाए। बातिल के गुब्बारे में जो हवा है वो हक की दी हुई है। बातिल क्या है? बातिल जो है साये का नाम। बातिल साये का नाम। साये की कोई हकीकत नहीं होती, साये का अपना कोई वजूद नहीं होता। साये पैदा होते हैं, साये कैसे पैदा होते हैं? साया अंधेरा है, अंधेरों का अपना कोई वजूद नहीं होता। आप कहेंगे नहीं अंधेरा भी एक वजूद है, मैं कहूंगा अगर अंधेरों का वजूद है ना, उन्हें नूर की मौजूदगी में लाने की कोशिश की। अगर अंधेरे हैं तो रोशनी में भी आना चाहिए। हम कहते हैं रोशनी वजूद है तो अंधेरों में भी आए। यानी अंधेरों में शमा जल सकती, नन्ही सी शमा खूब अंधेरे में जल सकती है, लेकिन जहां नन्ही सी शमा जल रही हो वहां अंधेरों का झुंड भी नहीं आ सकता। दुनिया के सारे अंधेरे मिलकर उजाले के मुकाबले में नहीं आ सकते, और दुनिया के तारीख अंधेरों में शमा जलाइए तो जल जाए। नूर वजूद रखता है, नूर वजूद रखता है। और इदा जाल हक ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है, जब रोशनी आती है। देखिए अंधेरों को भगाने की एक ही चीज है जो जिससे अंधेरे भागते हैं। अंधेरे अंधेरों से टकराते रहेंगे, अंधेरे अंधेरों से टकराते रहेंगे। जब दो अंधेरे हो तो आपस में टकराते रहेंगे, ना ये अंधेरा खत्म होगा ना वो अंधेरा खत्म होगा। अंधेरों में इजाफा होता रहेगा, अंधेरे मिटेंगे नहीं। अंधेरों को मिटाना है तो रोशनी फैलाओ, अंधेरे खुद ब खुद भागने
लगेंगे।
होगा कि बातिल में ताकत है या हक में ताकत है। बातिल में ताकत है या हक में ताकत है? तो बातिल तो ताकत का सवाल क्या पैदा होता है? अगर कोई चीज हो तो आप कहेंगे कि कमजोर है या कभी है, बातिल कमजोर होता है। अरे भाई बातिल कुछ होता ही नहीं है, तो ना कमजोर होता है ना कभी होता है, वो कुछ होता ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो क्या है? ना वो साया है, तो साया नजर तो आता है, जिसको लोग गुमान करते हैं कि ये हकीकत है, जबकि ये हकीकत नहीं है। नूर जब आलमे बाला पर होता है तो उसका कोई साया नहीं होता, उसके साथ कोई अंधेरा नहीं होता। जब नूर मादे से टकराता है, मैटर से टकराता है, तो साया पैदा होने लगता है। सूरज की रोशनी जब मैटर से टकराती है, पत्थर से टकराएगी, पत्थर से जब टकराएगा नूर, जब पत्थर से टकराएगा तो साया पैदा होगा, साये वजूद में आएंगे। मादे से टकराने के बाद में, यानी अब जो तुफैल में, यानी बातिल है तो तुफैली है, हक के तुफैल में बातिल का वजूद है। यानी अगर बातिल है तो हक की वजह से है, अगर हक नहीं होगा तो बातिल भी नहीं होगा। जब हक आ जाएगा, जब हकीकतें सामने आ जाएंगी, जब सब सामने आ जाएगा तो झूठ खुद ब खुद खत्म हो। झूठ कब तक झूठ है? जब तक कि सच सामने नहीं आ रहा। जब सच को सामने लाया जाएगा तब झूठ खत्म हो जाएगा। ये दिखावे की ताकतें हैं जो आप देख रहे हैं, इनसे कौन डरता है? ये साये हैं, ये बातिल के, इससे हक वाले नहीं डरते। हक वाले बातिल के झूठ से नहीं डरते, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये बातिल है, और बातिल वालों को भी मालूम है कि हम बातिल पे हैं। लिहाजा वो लोग हक के मुकाबले में टिकते नहीं है, वो उस वक्त तक टिकते रहते हैं जब हक सामने नहीं आता। जब हक सामने आता है तो बातिल छट जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत में वो नजर आ जाए। اسی لیے کہا جاتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ. ابھی بات شروع نہیں ہوئی تھی کہ وقت ختم ہو گیا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ, کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں کے غالب. اور فرمائیے سر, بہت اہم باتیں ہیں لیکن جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میں روک رہا ہوں بہت ساری باتوں کو. اگر آپ دیکھیے یہ کیا ہے, یعنی آپ شاید اس کو جو ہے نا یقین نہیں کر سکیں گے کہ یہ کس تھیوری کا نام ہے, یہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باطل پر اعتماد کرنے لگتے ہیں, لوگ جھوٹ پر اعتماد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹ میں اگر ایک جھوٹ کمزور پڑ جائے تو وہ اس کو تقویت پہنچانے کے لیے دوسرا جھوٹ ڈھونڈتے ہیں. ایک جھوٹ جب کبھی کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرا جھوٹ کی مدد حاصل کی جاتی ہے, اور وہ بھی جب کمزور پڑنے لگتا ہے تو اس پر تیسرے جھوٹ کا اضافہ کرتے جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جھوٹ کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو سہارے کی ضرورت پڑے, وہ تو پوچھ ہے, وہ تو مٹتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے, بڑھ نہیں رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن نادان یہ سمجھتا ہے کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 70 جھوٹ بولے جاتے ہیں, لیکن یہ 70 جھوٹ بھی چونکہ جھوٹ ہے ایک سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 70 جھوٹ ایک سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہزار باطل ایک حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں اس کی مثال دوں آپ, مثال کے طور پر 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. اور اگر 5 کہا جائے تو, 2 اور 2 5 اگر کہا جائے تو حق ہے یا باطل ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ 2 اور 2 کو اگر 5 کہا جائے تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے 5 ہار گیا 4 کے مقابلے, 2 اور 2 4 حق ہے. حق ایک ہی ہوتا ہے, حق 2 نہیں ہوتے. حق ایک ٹھوس وحدت کا نام ہے, حق ایک ٹھوس سچائی کا نام ہے, حق ایک ٹھوس اکائی کا نام ہے, ایک وحدت کا نام ہے. حق کبھی حق سے نہیں ٹکراتا کیونکہ 2 حق نہیں ہوتے. دو حق نہیں ہوتے, 2 اور 2 4 بس یہ ایک ہی حق ہے, 3 حق نہیں ہے. 2 اور 2 2 بھی نہیں ہوتے, ایک ہی ہے بس, 4 کا بس ایک ہی عدد ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے. اس حق کے مقابلے میں جو اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ پچھتائیں گے. آپ اگر نہیں پچھتائیں گے تو نسلیں پچھتائیں گی. اگر آپ نسلوں کو اگر یہ تلقین کر کے گئے کہ میں نے 5 مان لیا ہے میرے فرزند, تم بھی اسے 5 مانو, کیونکہ میں نے 5 مان لیا ہے تم بھی 5 مانو, یا میں نے 3 مان لیا ہے تم بھی 3 مان لو. اگر 2 اور 2 4 اگر حق ہے تو تمہارا 3 ماننا باطل ہو جائے, تمہارا 5 ماننا بھی باطل ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ 5 غلط ہے, 6 کہہ دیں آپ, فرض کریے آپ کہیں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے 6 ہوتے, آپ کہیں 6 بھی غلط, تو 6 غلط ہے 7 صحیح ہے. بھئی 7 جب 6 غلط تھا تو 7 اور غلط ہوئے تھا, تو آپ کہیں گے اگر 7 غلط ہے تو میں 8 کہہ رہا ہوں, اب تو مان لو کہ آپ بھی نہیں مانیں گے. تو اگر 8 اگر غلط ہیں تو ہم 16 کہہ رہے ہیں. غور فرمائیے, بہت دقیق ہے, 16 کہہ رہے ہیں. آپ کہیں گے 16 تو اور غلط ہے, تو کہاں 32 کہہ رہے ہیں, عدد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. غور فرمائیے گا, میں قریب آ گیا آپ کا بلا ہے نا, آپ عدد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. عدد بڑھا کے ڈرا کس کو رہے ہیں آپ؟ آپ یہ جو عدد بڑھا رہے ہیں کہ عدد کے بڑھانے سے ہو کیا رہا ہے آپ اس کو نہیں غور کر رہے ہیں. اگر یہ 6 ہوتا تو پھر بھی تھوڑا سا قریب تھا, لیکن جیسے جیسے آپ نے 6 سے 600 کر دیا, 600 کو آپ نے 6
6000 कर दिया। तो जितना बढ़ता जा रहा है यह अदद उतना कमजोर होता जा रहा है। देखिए दुनिया के अकलमंदों को बताइए कि ये हो क्या रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा हक है इसको खत्म करने के लिए हम इससे दोहरा बातिल लेके आते हैं, तो आप लेके आइए। कहा ये कमजोर पड़ रहा है तो और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, बढ़ाते चले जाएं। नतीजा क्या निकलेगा? एक मुस्लिम को कत्ल करने के लिए मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा कि और लश्कर चाहिए, 500 का लश्कर काफी नहीं हो रहा है। ये किसी बनिया बकाल का मुकाबला नहीं है, ये खानदान बनी हाशम के फर्ज से मुकाबला हो रहा
है।
तो कहा और कितना लश्कर चाहिए, ये किसको डराने के लिए? लड़ना नहीं है बल्कि खौफजदा करके मैदान से राह फरार इख्तियार करवाना है कि तुम मैदान छोड़ दो, 500 के लश्कर से तुम खौफजदा हो जाओ। कहा मैं खौफजदा नहीं। कहा ये तो खौफजदा हो ही नहीं रहा 500 को देख के। इसका मतलब ये है कि जब 1000 को देख लेंगे तो खौफजदा हो जाएंगे, लिहाजा 1000 का लश्कर मोड़ो तो मैदान छोड़ के जाएंगे। क्या भी मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे? ये 1000 को लड़ना नहीं है, 1000 तलवारें एक फर्द के ऊपर कैसे चलेंगी? एक फर्द को के दायरे को अगर आप घेरे तो जो 1000 है 2000 है या 3000 है वो इस पर चलाएंगे कैसे तलवारें, आप बताएं? तो फिर क्यों एक शख्स को मारने के लिए हजारों तलवारें आ रही है? मारने के लिए नहीं आ रही है, खौफ ज़दा करने के लिए आ रही है कि ये देख के खुद डर जाए और खुद मर जाए। क्योंकि जो डर जाता है वो खुद बहुत हथियार डाल देता है, वो खुद इज्जत नफ्स का सौदा कर लेता है, वो हाथों को जोड़ लेता है, वो सर को झुका देता है। इनका काम ये चाहते थे कि ये अपना सर झुका दे और ये आसानी से गर्दन काट। लेकिन एक मुस्लिम अकेले पूरे कूफे से मुकाबला करता है, यही इमाम हुसैन के मुकाबले में। पहले 1000 का लश्कर आया तो उस 1000 ने कहा कि 1000 के लश्कर, और उसने पूछा कि भाई 1000 के लश्कर को देखकर इमाम हुसैन का मौकफ क्या है इस वक्त? कहा उनके माथे पे कोई शिकन के आसार नजर नहीं, उनका वही फैसला है जो पहले था। क्या फैसले में कोई कमी आई, मिजाज में कुछ नरमी आई बातिल के मुकाबले में, कुछ झुकने के लिए तैयार है? कहा ऐसा कुछ नहीं मालूम हो रहा। अगर ऐसा नहीं मालूम हो रहा है तो 2000 का लश्कर, उसके बाद मुझे बताना क्या हालत है। अब तो वो जरूर मैदान छोड़ देंगे, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि वो 2000 का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ऐसे कितने बड़े जयाले वो अपने साथ लाए, ऐसी कितनी तलवारें उनके पास है, कितने जवान उनके पास हैं हिसाब लगाओ, कितने जंगजू उनके पास हैं हिसाब लगाओ। ठीक है फातह खैबर का बेटा है, कितनों से लड़े हो? 2000 का लश्कर आ गया, क्या अब भी मैदान नहीं छोड़ रहे, कदम पीछे नहीं हट रहे हैं? कहा इस पे और इजाफा कर दो, और इजाफा कर दो। मकसद क्या है? उन्हें झुकाना है, सर काटना मकसद नहीं है, सर झुकाना मकसद है। जब सर झुक जाएगा तो या छोड़ देंगे या सर काट देंगे, दो हालत है। लेकिन असल मकसद तो उनका सर झुकाना है, सितम कबूल करें, ये है असल मकसद। इमाम ने कहा सर कट तो सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। सर काटने के लिए तो एक आदमी काफी था, 1000 का लश्कर काफी था सर कटाने के लिए, लेकिन 6000 का लश्कर सर काटने के लिए नहीं आया था, सर झुकाने के लिए, ताकि जिल्लत को कबूल कर ले, ताकि हिम्मतें पस्त हो जाए, हौसले पस्त हो जाए, مقابلے کی طاقت نہ رہے، قوت نہ رہے اور قلب کی دھڑکنیں بند ہو جائیں اور بچے خوفزدہ ہو جائیں، بیویاں خوفزدہ ہو جائیں اور مائیں بچوں سے کہیں کہ راہ فرار اختیار کرو، بھاگ جاؤ، اتنے لشکر سے ہم لڑ نہیں سکتے، اپنی جانیں بچاؤ، بھاگ جاؤ، لشکر بڑھ چکا ہے، اس کے مقابلہ ممکن نہیں ہے. کہاں 2000 سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں حسین، 3000 کا اضافہ، 4000 کا اضافہ، 5000 کا اضافہ، یہ آہستہ آہستہ ہر روز اضافہ ہوتا رہا. 2 محرم کو تو 1000 کا لشکر تھے تو پہلے ہی موجود تھا، اس کے بعد یہاں تک کہ 7ویں محرم ہوتے ہوتے 1000 کا لشکر جمع ہو گیا، پھر بھی تعداد رکی نہیں. شہر خالی ہو گئے، دیہات خالی ہو گئے، کئی علاقوں کو خالی کرایا گیا کہ سب مل کے آؤ، دہشت طاری کرو، دہشت گردوں کو بلاؤ. تو سب سے بڑی دنیا کی دہشت گردی یہاں کربلا میں ہونے جا رہی تھی کہ سب سے ان کا وطن چھڑا کے لاؤ. جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے. اچھا پھر امام حسین کیوں نہیں ڈر رہے تھے؟ امام حسین یہ فلسفہ الہیہ ان کے پیش نظر تھا، حکمت الہیہ ان کے پیش نظر تھا. وہ باطل کو کمزور ہوتا ہوا دیکھتے چلے جا رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ 1000 کا لشکر تو پھر بھی کمزور تھا، لیکن 2000 کا لشکر تو اور کمزور ہو گیا. ہمت حسین پست نہیں ہو رہی تھی لشکر کو دیکھتے ہوئے، بلکہ الٹے لشکر جتنا بڑھ رہا تھا ہمت حسین میں اضافہ ہوتا جا رہا. کبھی کبھی آپ نے امام حسین کے مسائل سنے ہیں، امام حسین کے فضائل نہیں سنے کربلا میں. شہامت حسین آپ نے نہیں سنی، شجاعت حسین آپ نے نہیں سنی، الشجاعت الحسینیہ آپ نے نہیں سنا. حسین کی آپ نے صرف غربت اور مظلومیت دیکھی، حسین پہ لگے ہوئے تیر دیکھے، حسین کی جرات نہیں دیکھی تیروں کے مقابلے میں. آپ کو بس حسین کا ایک رخ بتایا گیا ہے، آپ کو روتا ہوا حسین دکھایا گیا ہے، تڑپتا ہوا حسین دکھایا گیا ہے، لیکن شیر نر کی طرح غراتے ہوئے نشتر پہ آپ نے اس حسین کو نہیں دیکھا. خطیبوں نے وہ حسین کو چھپا کے رکھا ہے کہ باطل کے مقابلے میں حسین کا حوصلہ کتنا تھا. کیا کوئی جرأت بھی کر سکتا ہے لاکھوں کے لشکر کے سامنے تلوار نیام سے کھینچنا؟ شجاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسی وقت حسین جیت گئے جب حسین میدان نہیں چھوڑے. حسین کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، میدان کا نہ چھوڑنا حسین ابن علی کی کامیابی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ تلوار چلانے کی نوبت ہی نہ آئے. بھئی کتنی رسوائی کی بات ہے کہ 6000 کا لشکر 72 سے لڑ کر کچھ ان کے بھی بنے. ہمارے 72 تو تمہارے 300، تمہارے 1000، تمہارے 2000، تمہارے 30000 سے ہمارے 72 جنگ لڑتے ہوئے 72 کا مقابلہ 72 سے نہیں ہو رہا ہے اور 72 کو نہیں مارا ہے بلکہ ہزاروں کو تحت کیا ہے. یعنی ایسے ہی نہیں شہید ہوئے بلکہ دیکھ کے جوہر دکھا کے شہید ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ستم قبول کر کے شہید نہیں ہوئے. ستم پذیری نہیں تھی کربلا کے میدان میں، اکیلے تھے ہزاروں کے. یہ کہہ سکتے تھے کہ میں ہزاروں کے لشکر سے لڑ کر کیا فائدہ ہوتا، میں اس 1000 کے لشکر سے میں اکیلا کیسے لڑتا، ان لاکھوں کے مقابلے میں میں کیسے لڑتا. لیکن کسی سپاہی نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے ڈر رہا ہوں. یہی ہے کربلا کی کامیابی. عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ،
قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرا خوشا,
سر زوف کا ہمیشہ رہا ہے چکا ہوا, عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ, قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرا خوشا, سر زوف کا ہمیشہ رہا ہے چکا ہوا, نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا, طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی, نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب, طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا, تبتا الٹ کے قصر حکومت کو اٹھا دیا, ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا, اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا, لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا, لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا. جب تک خیمے میں ایک ایک بچہ بھی تھا اس نے ستم قبول کر کے جان نہیں دی, مقابلہ کر کے جان, مقابلہ کر کے جان. اصحاب نے اپنی ضعیفی کے باوجود اپنے کمر پر تختہ باندھ کے میدانوں میں نکلا. یہ حسین کی سیسا پلائی ہوئی دیوار باطل سے خوف زدہ نہیں تھی, اور جب یہ جیسے جیسے آ رہے تھے, جیسے جیسے نور آگے بڑھ رہا تھا, ظلمتوں کے اندھیرے چھٹتے چلے جا رہے تھے, وہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اتنے کمزور تھے, وہ جتنے بڑھ رہے تھے اتنے کمزور ہوتے جا رہے تھے, اور یہ جتنی طاقت کو دیکھ رہے تھے باطل کی اس کی کمزوری کا اندازہ لگاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ خوف زدہ نہیں تھے, بلکہ عباس نے قبضہ کر کے ہزاروں کے لشکر سے فرات تک پہنچ کے یہ بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو فرات پر قبضہ کر سکتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پیاس کو ہم خود قبول کر رہے ہیں, ہم فرات پر پہنچنے کے باوجود پانی کا نہ پینا یہ ہماری, یہ نہ سمجھنا کہ ہماری وفاداری ہے, کہ ہمارے بچے خیمے میں پیاسے ہیں اس لیے ہم پانی نہیں پی رہے, پہلے ہم انہیں, یہ انسانیت ہے, پہلے ہم انہیں پانی پلائیں گے پھر ہم پانی پی. لیکن قبضہ کر کے بتایا کہ تم اتنی بڑی طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم پر پابندی نہیں لگا سکتے, اگر ہم چاہیں تو تمہارے پہروں کو توڑ سکتے. تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے عباس بڑھتے جا رہے تھے لشکر چھٹتا چلا. یہ کیفیت نہ صرف حضرت عباس میں بلکہ بچے بچوں نے معرکہ کیا, اور فرات کے قریب سے گزرے ہیں بچے, بچے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچے اور لشکر کو دور تک بھگایا ہے, کربلا کے بچوں نے مقابلہ کیا. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے 13 سال کے قسم کیا ہوتا ہے, لیکن کربلا میں ایسا لگتا ہے 13 سال کا سن بہت بڑا ہے, 13 سال کا نوٹ, 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے, آپ نے 13 سال کا بچہ نہیں دیکھا ہے, لیکن جب بات کربلا کی آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا میں 13 سال بڑے اس لیے بڑے نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں 6 مہینے والا بھی ہے, اس لیے 13 سال بڑے نظر آتے ہیں کیونکہ 6 مہینے والا موجود ہے, 7 سال والے موجود ہیں, 10 سالہ بچہ موجود ہے. جناب قاسم کا بھائی 10 سالہ بچہ, اس نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا. ایسے ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے, مورخ بس دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ خیمے سے دوڑتے ہوئے آیا, کس کا بچہ ہے سمجھ میں نہیں, کتنے ایسے گمنام شہید ہے کربلا کہ جن کا نام تاریخ درج نہ کر سکی, یہ بچہ کس کا بچہ تھا, یہ کہاں کے معلوم ہوتا ہے, یہ کسی صحابی کا بیٹا تھا یا مسلم ابن اسجا کا بیٹا تھا یا عبداللہ ابن عمیر کا بیٹا, کس کا بیٹا تھا نہیں معلوم ہے, لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین حلم ناصر کے صدا بلند کر رہے تھے, جب حسین ابن علی نرغہ آدا میں تھے تو یہ بچہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اور آ کر امام حسین پر لگنے والی تلوار کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی, اور عبداللہ ابن حسن کی شہادت تو جناب قاسم کے جو بھائی نے شہادت دی ہے, اور یہ بچے جو امام حسین کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجئے, اور امام حسین کہتے کہ میں تمہیں کیسے اجازت دوں, لیکن ان بچوں نے اجازت مانگی. کتنے شہید ایسے تھے کربلا میں کہ جنہوں نے اتنا التماس کیا ہے, اتنا التماس کیا ہے, مجبور کر دیا ہے امام حسین. امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہ بیچارہ شہید ہو جائے. مثال کے طور پر جناب جون ہے, ہم کس کس صحابی پہ روئے عزیزان گرامی, وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن تعداد بہت زیادہ ہے شہیدوں. کس کس شہید پہ, ہر شہید اس لائق ہے کہ ایک دن اس شہید پہ گریہ کیا جائے, ان کے مصائب بیان کیا جائے, لیکن وقت کس کے پاس ہے کہ وقت نہیں کہ ہم شہیدوں پر ذکر کریے. ہماری کوتاہی ہے عزیزان گرامی, ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں کہ یہ جون جو ایک غلام ہے, لیکن یہ کیسا عجیب غلام ہے. ابو ذر غفاری نے انہیں خاندان اہل بیت کے حوالے کیا تھا. یہ ایک ایسا غلام ہے کہ جو گھر سے وابستہ ہے, گھر کے کاموں میں مصروف ہے. امام حسین نے کہا کہ تم نے بہت خدمت کی ہے ہم خاندان اہل بیت کی, اب میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی جان ہم پہ نثار کر دو, ہمیں تمہاری جان بہت عزیز ہے, ہم نہیں چاہتے کہ تم سے اتنی خدمت دینے کے بعد آخر میں ہم تمہیں آپ کو خون میں غلطا دیکھیں. لیکن اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا و آقا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا و آقا, میں ایک جملہ ایسا کہا جاؤں نے کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ شہید ہو جائیں, شہادت کا نذرانہ پیش کر اجازت دے دیں جاؤں. تو جون نے ایک جملہ کہا, ایسا معلوم ہوتا ہے مولا کیونکہ ہم غلام ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خون آپ کے خون کی برابری کیسے کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے خون سے ہمارے جسم سے خوشبو نہیں آتی ہے, اس لیے آپ چاہے سمجھتے ہو کہ ہمارا جسم اس لائق نہیں کہ آپ کے جسموں کے ساتھ نظر آئے. جو کہتے ہیں کہ کہیں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم غلام اس لائق نہیں کہ آپ مولا کے ساتھ ہم رکاب ہو سکیں. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے جون کو رخصت کیا, جون رخصت ہوئے, جون نہیں اصحاب نہیں, بلکہ جب انصار کی باری آئی عزیزان گرامی, انصار کی باری آئی تو چھوٹے چھوٹے بچے نثار ہونے لگے. اور جب انہی بچوں کے تذکرے میں سب بیویوں کی آرزو یہ تھی کہ ہماری جانب سے ہماری نمائندگی ہو, جس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی وہ سر چکائے وہ بیوی بیٹھی تھی کہ کاش ہماری اولاد بھی ہوتی تو ہم امام کی خدمت میں نثار کر دیتے. جناب زینب کو یہی آرزو تھی کہ ہمارے بچے علی اکبر سے پہلے شہید ہو جائے. جناب زینب نے شب عاشوری کہا تھا کہ اور محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جانوں کو امام حسین کو قربان نہ کرو, کل جو میدان کارزار ہوگا تو پہلے تمہیں اپنی قربانی پیش کرنا ہے. تو جیسے ہی انصار کی باری آئی پہلے زینب کبریٰ کی بچے آئے, اور اسی وقت قاسم بھی آئے, اسی وقت سبھی نے ایک ساتھ اجازت طلب کی, سبھی نے ایک ساتھ اجازت طلب کی. لیکن کس کس کو امام حسین اجازت دیتے, ہر ایک سے یہی کہتے, ہر ایک سے یہی کہتے کہ تمہاری ماں کے لیے تم سہارا ہو, تمہاری ماں کے لیے تم سہارا ہو. جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا, امام حسین کہتے کہ تمہارے باپ تو شہید ہو چکے, اب تمہاری ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے, لہذا تم اپنی ماں کے لیے سہارا بنو. لیکن وہ بچے کہتے کہ یہ جو تلوار حمائل کی ہے مولا, یہ ہماری ماں ہی نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے, ہماری ماں نے ہمیں آمادہ کر کے ہمیں بھیجا ہے. یہ تلوار جو ہمیں حمائل کر کے بھیجی ہے, یہ ہماری ماں نے ہمیں حمائل کر, یہ جو ہمیں زرہ پہنائی ہے یہ ہماری ماں نے ہمیں پہنائی ہے, میدان جنگ کے لیے جو تیار کیا ہے ہماری ماں در خیمہ پہ ٹھہری ہوئی ہے اجازت کے لیے کہ میرے بچے کو سب سے پہلے اجازت ملے. بچے گئے ہیں میدان پہ,
اور جب اون محمد کو اجازت ملی ہے تو دو بھائی ایک ساتھ میدان میں گئے، دونوں نے مقابلہ کیا دشمن کا اور کرتے رہے اور یہ کہتے رہے، رجس پڑھتے رہے کہ ہم جعفر تیار کے بہت ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ کہہ کے حملہ کیا اور دشمن پہ ٹوٹ پڑے، حملہ کرتے رہے اور تلواروں کا مقابلہ کرتے رہے، تیروں کا مقابلہ کرتے رہے، جواب میں تیر بھی سہتے رہے، تلواروں کے زخم بھی کھاتے رہے، وہ موقع بھی آیا کہ اون محمد گھوڑوں سے زمین پر آئے اور ان کے لاشوں کو لے کر جب در خیمہ پر لایا گیا اور جب فضا نے اون محمد کے لاشوں کو دیکھا تو آواز دی بی بی زینب کو پکار کے، کہا بنت علی آئیے، اون محمد آئے ہیں۔ تو جب جناب زینب نے یہ سنا، فضا کی جب یہ آواز سنی کہ اون محمد آئے ہیں، تو جناب زینب نے خیال کیا کہ اون محمد میدان سے واپس پلٹ کر آ گئے ہیں، تو کہا فضا ان سے کس نے کہا تھا کہ وہ واپس چلے آئے، ان سے کہہ دو کہ زینب اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک کہ ان کی لاش در خیمہ پر نہ آئے، زینب مصلی نہیں چھوڑے گی، زینب نے مصلی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ فضا نے کہا بنت زہرا اون محمد نہیں آئے، اون محمد کے لاشیں آئے ہیں۔ تب زینب نہیں اٹھی بلکہ کہا فضا ذرا اون محمد کے لاشیں مصلی تک لے آؤ، ایک طرف اون کا لاشا ایک طرف محمد کا لاشا، بیچ میں زینب نے سجدہ کیا، کہا پروردگار
یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔